الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك آمین یا رب العالمین. آج کے اس خطاب جمعہ کے لیے مجھے کچھ دیر پہلے تک ایک شدید الجھن رہی ہے کہ میں کس موضوع پر خطاب کروں، کیونکہ اب کچھ عرصے سے یہ جمعوں کا نظام میرا ایسا ہو گیا ہے کہ مسلسل کہیں کم ہی نوبت آتی ہے، تو کوئی مضامین کا سلسلہ چل رہا ہو تو وہ تو خود بخود طے شدہ بات ہوتی ہے، پچھلے جمعے یہ بات ہوئی تھی، اب آج ذرا اس سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس طرح کا معاملہ جو ہوتا ہے اس میں پھر الجھن ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایسی بات کرنے پر طبیعت آمادہ نہیں کہ جو جس کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو، بلکہ یہ کہ اگر واقعتاً کہیں اس کی ضرورت بھی پیش آئے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بات وہ ہو کہ جو ذہن میں واضح ہو، جو کہنی ہے، جو لوگوں تک پہنچانی ہے، مخاطب کون ہے یہ بھی معین ہونا چاہیے. تو میں آج صبح خاصی الجھن سے دوچار رہا ہوں. میری ان جمعے کی تقریروں کا ایک موضوع امت مسلمہ کی کیفیت، حالات کیا ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، اس پر بھی میں نے متعدد مرتبہ، بلکہ یوں کہیے کہ بار بار ان موضوعات پر گفتگو کی ہے. پھر یہ کہ خاص طور پر ملت اسلامیہ پاکستان، جس سے ہمارا زیادہ گہرا تعلق ہے، براہ راست تعلق ہے، ویسے تو یہ کہ عالمی ملت اسلامیہ ہے، امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ فی الواقع ہمارا جو قریبی رشتہ ہے وہ تو اس ملت اسلامیہ پاکستان سے ہے. اس کے حالات کیا ہیں، اس کے ضمن میں کیا کرنا چاہیے، کیا مشورے ہیں. لیکن آج میں نے سوچا ہے کہ چونکہ ہمارا جو یہ جمعہ ہے خاص طور پر تنظیم اسلامی کے ایک علاقائی اجتماع کے موقع پر یہ میرا آپ سے خطاب ہو رہا ہے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ خاص طور پر اسی کی مناسبت سے میں کچھ باتیں وہ سامنے رکھوں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی واسطے سے دین کا پیغام پہنچا دے، اور پھر اس پر اللہ کا یہ فضل بھی ہو جائے کہ اس کا دل اور اس کا دماغ اس پیغام کو قبول کر لے، پھر وہ کچھ آگے بڑھے، کچھ کام کرے، کچھ چلے، پھر کسی وجہ سے ان کی ہمت جواب دینے لگے، تزلزل پیدا ہو جائے، تذبذب پیدا ہو جائے، بڑھوں نہ بڑھوں، چلوں نہ چلوں، یہ اندیشے ہیں، یہ خطرے ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ خاندانی مسائل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ معاشی مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، یہ دوست احباب کے معاملے میں یہ صورت پیدا ہو گئی ہے. اگر کسی طرح کا کوئی تذبذب اور کسی طرح کا کوئی تزلزل پیدا ہو جائے تو اس قسم کی نفسیاتی کیفیت میں جو خطاب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا ہے اس سورہ مائدہ کی ان تین آیات میں، تو میں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ اپنی اس گفتگو کو اصل انہی تین آیات پر مرکوز رکھوں گا. البتہ یہ کہ اختتام پر کچھ نہ کچھ باتیں ہیں، اس وقت ملکی حالات ہیں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ملت اسلامیہ عالمی ملت اسلامیہ ہے اس کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی عرض کروں. ایک بات توحید اور نوٹ کر لیجیے کہ قرآن مجید میں ویسے تو تین سورتیں وہ ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں، اور یہ کم سے کم یونٹ ہے قرآن مجید کی سورتوں کا، تین آیات سے کم پر کوئی سورت مشتمل نہیں، دو آیات پر کوئی سورت مشتمل نہیں. لیکن یہ تین کا حصہ کچھ ہے، کچھ معنویت کا حامل ہے. یہی وجہ ہے کہ تسبیحات بھی رکوع میں سجدے میں تین تین ہے کم سے کم. اسی طریقے سے تین ہی سورتیں ہیں کہ جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں، اور تینوں اپنے اپنے مضامین کے اعتبار سے جہاں اہمیت کی حامل ہیں. سورۃ العصر وہ تو ہماری اس پوری تحریک کی گویا کہ جڑ بنیاد ہے، اس لیے کہ وہ انجمن خدام القرآن ہو، دعوت ربیع القرآن ہو، تنظیم اسلامی ہو، تحریک خلافت ہو، ان سب کی جڑ بنیاد تو در حقیقت مطالعہ قرآن حکیم کا وہ منتخب نصاب ہے جس کا نقطۂ آغاز سورۃ العصر ہے. لہٰذا یہاں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صاحب بھی ایسے ہوں گے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی عظمت سے واقف ہو، میں اس پر اپنا اس وقت کوئی زیادہ جو وقت جو ہے صرف نہیں کرنا چاہتا. سورۃ الکوثر ذاتی جو عظمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیان میں وہ بڑی جامع سورت. انا اعطیناک الکوثر. اور سورۃ النصر حضور کی جو دعوت اور تحریک تھی، جو مشن تھا آپ کا، اس کے ضمن میں جو اس کا نقطۂ عروج ہے، اراجا نصر اللہ والفتح، جب وہ تحریک کامیابی سے دوچار ہوئی، ہم کے ناس ہوئی، تو سورۃ النصر جو ہے وہ اس موضوع سے متعلق ہے. تو تینوں یہ موضوعات اپنی جگہ پر نہایت اہم ہیں، اور تین تین آیتوں کی یہ تین سنتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بہت سے رفقا کے علم ہیں، یہ بات میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، جو طویل سورتیں ہیں قرآن مجید کی ان میں بھی جگہ جگہ آپ کو تین تین آیتوں کے نہایت خوشنما، جیسے پھول کسی کپڑے میں پھول کڑھے ہوئے ہیں، ہے تو اسی کے تانے بانے میں، آخر وہی دھاگا ہے، وہی تانا ہے، وہی بانا ہے، لیکن اس کی بنتی میں فرق کر کے، اور وہ کوئی پھول جو ہے کپڑے کے اندر بنا ہوا ہے. تین تین آیات پر مشتمل بہت سے پھول ہیں قرآن مجید کے اندر، جو طویل سورتیں ہیں ان میں. مثلاً ہمارے رفقا بخوبی واقف ہیں، اس پر پوری پوری کتاب ہے، سورہ آل عمران کی جو تین آیات ہیں 102, 103, 104، امت مسلمہ کے لیے صحیح نکاتی لائحہ عمل تین آیات میں ایک ایک نقطہ ہے. پہلی انفرادی شخصیت ہے تقوی، اسلام، فرما برداری، شخص تیار ہو، اشخاص تیار ہو، اشخاص جب تک تیار نہ ہو تو بڑی سی بڑی جمعیت بھی بیکار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 600,000 انسان نکلے تھے مصر سے، جسے ایکسوڈس کہا جاتا ہے، خروج کہا جاتا ہے، کتاب الخروج تورات کی اسی کی تفسیر پر. لیکن جب جنگ کا مرحلہ آیا اور کہا گیا کہ اب نکلو اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر، تو سب نے پورا جواب دے دیا، فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو افراد ہی تیار نہ ہو تو جمعیت کیا کرے گا؟ وہ تو خودکشی جمعیت ہے، مودی جمعیت ہے، اس جمعیت کی کوئی حیثیت نہیں. جمعیت تو وہ ہے کہ اس کے افراد جو ہے پہلے ہر ایک اینٹ جو ہے اپنی جگہ پر پختہ ہو، پھر انہیں جوڑا جائے، اور جوڑنے والا مسالہ بھی مضبوط ہو، پھر دیوار مضبوط ہوگی، فصیل مضبوط ہو. تو پہلی آیت انفرادی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسری آیت میں تنظیم آ گئی، جوڑ اپنے آپ کو، جوڑنے کا مسالہ یہ قرآن ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یہ ہے کہ جو تمہیں جوڑ دے گا، سیمنٹ سبسٹنس، یا سیمنٹنگ سکسس یہ قرآن. اور اس کے بعد جڑ کے کرو گے کیا؟ اس کے بعد پھر تیسری آیت میں وہ مشن آ گیا. آخر ہر تنظیم کا، ہر جماعت کا، ہر جمعیت کا کوئی نہ کوئی آخر مشن ہے، ہدف ہے. تنظیم برائے تنظیم تو مطلوب نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ادب برائے ادب اور شاعری برائے شاعری، ادب برائے زندگی ہونا چاہیے، ادب برائے مقصد ہونا چاہیے. تو تنظیم برائے تنظیم کے معنی دار ہے. تنظیم جماعت جمعیت کسی مقصد کے لیے، مقصد اس لیے آئے ہوئے. اس میں فرما دیا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو تین آیتیں یہ نہایت عظیم آیتیں آ گئی ہے سورہ آل عمران کے اندر. جو اس کا ایک بہاؤ ہے مضمون کا، اسی میں، اسی تانے بانے میں ایک پھول ہے جو بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے بن دیا. اسی طرح کی تین آیات اب ہماری تحریک خلافت کے لیے بنیاد بن گئی ہیں. یہ سورہ نور کی آیات ہے 54, 55, 56. اول و آخر اطاعت رسول، اس لیے کہ اطاعت رسول ہی پر جمعیت جو ہے صحابہ کی، اس کا دار و مدار تھا. اپنی ذات میں کوئی شخص کتنا ہی متقی تھا، اطاعت رسول میں کوئی کمی تھی تو جمعیت کے لیے تو بیکار. اصل میں تو اطاعت رسول ہے کہ جس کی بنا پر اس جمعیت کی طاقت تھی، اس کے اندر جو بھی اتحاد تھا، جو مقصد کی یگانگت تھی، جو حکم ملا فسما ہوا تھی. درمیان میں وہ آیت استخلاف، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبل. آیتیں وہاں بھی تین ہی ہیں اور بھی متعدد مواقع، میں اس وقت اس پر زیادہ وقت نہیں لگا رہا. اسی طرح کی تین آیتیں بھی ہیں نہایت عظیم. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ان میں کون مخاطب ہے، نوٹ کر دیجئے کہ اگر کے لفظ ہے شروع کا یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان، لیکن یہ لفظ جو ہے یہ بہت سے لوگوں کے لیے حجاب سا بن جاتا ہے، بات سمجھ نہیں پاتے. اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے یہ خطاب کا صیغہ مشترک ہے. مومنین صادقین سے بات ہو رہی ہوگی تب بھی یا ایھا الذین آمنوا، منافقوں سے بات ہو رہی ہے تب بھی یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ پورے قرآن میں یا ایھا الذین نافقوا کہیں آیا ہی نہیں. منافقین بھی مسلمان تھے. اب منافق سے لے کر مومن صادق تک یہ تو بڑا فاصلہ ہے. عشق تاب صبوری 1000%، کہاں منافق کہاں مومن صادق، بیچ میں ضعیف بھی ہیں کمزور بھی ہیں. وآخرون خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا، ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں، کچھ خلق ملک کر لیتے ہیں، نیکی بھی ہے وہ برائی بھی ہے. ان سب سے قرآن خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں اصل میں مخاطب کون. جب تک یہ آپ معین نہ کر لیں، جیسے کہ میں نے ابتدا میں تمہیدی طور پر عرض کیا تھا کہ ہر خطاب کے مؤثر ہونے کے لیے اور مفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خطیب معین کرے میرا مخاطب سب کون ہے. اسی لیے کسی کالج میں، کسی کلاس میں خطاب کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اس طرح کے اجتماعات میں خطاب بہت مشکل ہوتا ہے. وہاں آپ کو معلوم ہے ایک سطح کے لوگ ہیں، فرق تو ہوتا ہے، اونچ نیچ، کوئی ذہین ہے کوئی غبی ہے، لیکن یہ کسی نہ کسی اعتبار سے تو ایک سطح کے. یہ نویں جماعت ہے، یہ دسویں جماعت ہے، یہ بی اے کی کلاس ہے، یہ ایم اے کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ایک لیول معین ہوتا ہے. یہاں تو یہ ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی. دمے میں تو بالکل ان پڑھ آدمی بھی آ جائے گا، اور پی ایچ ڈیز بھی آئے ہوئے ہوں گے، علماء فضلاء بھی آئے ہوں گے، تو ہر طرح کے لوگ ہوں گے. اب انسان کس کو فوکس کرے، کس کے لیے اور کس کی ذہنی سطح کے حوالے سے اپنی گفتگو کا کی سطح معین کرے، بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس قسم کی جو مکس گیدرنگ ہوتی ہے، جہاں پہ ہر طرح کے مسلمان، عالم بھی، فاضل بھی، ان پڑھ بھی، بہت متقی بھی، فاسق بھی، کسی مسلمان کو اللہ لے آتا ہے کھینچ کر، کہیں اس سے پہلے شاید نماز پڑھنے کی اس کا اتفاق بھی نہ ہو، کسی طرح سے وہ پہنچ گیا ہے. اور ایسا ہوتا ہے، اگر کام کی بات اس وقت اس کے دل میں پڑ گئی ہے، انقلاب آ جائے گا، اس کی زندگی بدل جائے گی اچانک، رات چلتے ہوئے. یہ ہاتھ ہوتے ہیں معاملات، آدمی کا ارادہ بھی نہیں تھا، رات چلتے ہوئے کہیں ایسے ہی رک گیا تو بات سننے کے لیے. اس لیے کہ کوئی بات ایسی تھی جا کے جیسے تیر نشانے پہ بیٹھ جاتا ہے، لگ جاتا ہے، ایسے ہی بات دل پہ جانے لگی اور اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا. تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہر سطح کا آدمی کچھ نہ کچھ حاصل کرے. لیکن بہرحال کرنے کی کوشش آدمی کر سکتا ہے، اس کا یقین کے ساتھ تو اس کا کوئی بھی شخص جو ہے اپنے بارے میں نہیں گمان کر سکتا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ تو اس حوالے سے یہاں سب سے پہلے نوٹ کیجئے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب ہے کون؟ اصل مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی وقتی جذبے سے، لیکن بدنیتی سے نہیں، جذبہ بھی تو آخر خلوص اور نیتی کے ساتھ انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جذبہ نہ ہو تو آدمی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ جبران خلیل جبران کا بہت ہی حکیمانہ جملہ ہے یہ، عقل سے روشنی حاصل کرو، جذبے کے تحت حرکت کرو، عقل آگے نہیں بڑھنے دیتی آدمی کو، عقل کے تو معنی ہے باندھنے والی شے، روکنے والی شے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل تو وہاں بیٹھی ہے، کودو کہ نہ کودو، لیکن یہ کہ عشق جو ہے وہ کہتا کودو، اس لیے کہ سوچ سکتے تھے نا، معاذ اللہ یہ حضرت ابراہیم کے لیے تو ہم نہیں سوچ سکتے، کچھ اور آدمی ہو تو وہ سوچ سکتا تھا کہ بھائی میں خواب خواہ یہاں پہ آدمی کود کے اپنی جان ختم کر لوں، اس سے اس وقت تھوڑا سا کمپرومائز کر لو بادشاہ کے ساتھ، مان لو کہ چلو تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، تاکہ زندگی تو بچے گی تو آئندہ تو لوگوں کو تبلیغ کر سکوں گا، یہ ہوتا ہے نا۔ تو عقل تو یہ راستہ سکھائے گی، کیوں خواب خواہ اپنی زندگی ختم کرنا، تمہارا مشن بھی ختم ہو جائے گا تمہاری زندگی کے ساتھ، ٹکرا رہے ہو خواب خواہ اور آگ میں کود رہے ہو۔ لیکن یہ کہ وہ جذبہ، عشق سے مراد جو ہے جذبہ ہے، اور عقل کے معنی جو ہے باندھنے والی ہے۔ لہذا یہ جو عرب اپنے سر پر یہ کوئی سنہری کوئی سیاسی ایک رسی سی باندھے رکھتے ہیں، یہ عقال کہلاتا ہے، اور یہ اصل میں کیا ہے، یہ ان کی بدویانہ حضارت جو تھی، ان کی جو بدویانہ تہذیب و تمدن کی علامت ہے کہ بدو جو ہوتا تھا اس کی سب سے بڑی متاع اونٹ، سواری بھی وہی، اس کا کھاجا بھی وہی، اسی کا گوشت، اسی کا دودھ، اسی کی کھالوں سے اپنے خیمے بنانا اس کی زندگی جو ہے۔ جیسے ایک زمانے میں جو جانگلی علاقہ کہلاتا ہے پنجاب کا، ان کی زندگی بھینس کے گرد گھومتی ہے، دریاؤں کے دونوں طرف جو بھی جنگل ہیں ان میں بھینسیں پالی ہوئی ہیں، دودھ انہیں کا پی رہے ہیں، انہیں کا مکھن ہے، اسی مکھن سے سر کے اوپر مالش ہو رہی ہے، اسی کی جو لسی ہے اس سے نہا رہے ہیں، پھر وہ بوڑھی ہو گئی اسی کو کاٹ کے پکا لیا ہے، وہ ان کا وہ ساری زندگی جو ہے وہ ایک مج کلچر ہے وہاں کا، جسے میں کہا کرتا ہوں وہ بھی ایک کلچر تھا، وہ سارا کا سارا بھینس کے گرد۔ بدو کی زندگی پوری اونٹ کی، تو وہ کرتا کیا تھا کہ جہاں جو بدو ہے اونٹ سے اترا، اسے کہیں راستے میں قیام کرنا ہے، اس رسی سے وہ اونٹ کا ایک پاؤں اگلا وہ باندھ دیتا ہے گھٹنا، تاکہ اونٹ بھاگ نہ سکے۔ اب وہ تین ٹانگوں پہ اچک اچک کر ادھر سے کوئی درخت میں سے کوئی اگر پتے ہیں وہ اس میں کھا لیے، وہ ناشتہ فرما لیا، لیکن یہ کہ کہیں بھاگ نہ جائے، چاروں ٹانگیں کھلی ہوگی تو بھاگ جائے گا، اس کو وہ عقال کہتے ہیں۔ اب جب آگے چلنے لگا اس نے وہ رسی وہاں سے اونٹ کے گھٹنے پر سے کھولی اپنے سر پہ باندھ، یہ عقال ہے جو بڑے سنہری جو ہیں ان کے بادشاہ جو ہیں ملک عبدالعزیز کے سر پر وہ سنہرا تاج جو آپ کو نظر آتا ہے، تو اصل میں اس کی حقیقت یہ ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، کبھی جذبے میں کوئی شخص ایک قدم اٹھاتا ہے، بات واضح ہو گئی ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان تو مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے تن منتھن لگا، یہ بات اگر واضح ہو جائے، یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارا دین صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، نماز روزہ تو خود ایک ذریعہ ہے تاکہ آپ میں روحانی قوت پیدا ہو، یہ روحانی قوت خرچ کہاں ہوگی، جا کر قوت ہی پیدا کرتے رہنا، آپ پاور جنریٹ کر رہے ہو تو ظاہر بات ہے جنریٹ کرنا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی صرف بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ آپ کو کہاں خرچ کر دیے گا، یہی وجہ ہے جو لوگوں کو معلوم نہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃ، نماز سے مدد لو، مدد تو کسی مقصد کے لیے دی جاتی ہے، نماز فی نفسی یقیناً اس معنی میں کہ وہ فرض ہے، رکن اسلام ہے، بلکہ رکن رکیم ہے، عماد الدین ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، بلکہ روحانی اعتبار سے معراج المومنین ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن نماز ہو روزہ ہو، ابھی رمضان آ رہا ہے آپ کے یہاں، یکم شعبان آج ہو گئی ہے، تو رمضان کو کس لیے ہے روزہ، روزہ کی نفس ہی مقصود نہیں ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب جس سے پلک جھپکنے جتنی مدت بھی معصیت میں بسر نہیں کی, اس کے تقویٰ کا آپ کیا تصور کریں؟ تقویٰ کی معراج ہو گئی نا, اس سے بلند منزل کیا ہوگی؟ گواہی جبرائیل کی ہے اور اللہ کے سامنے بات کہہ رہے ہیں, جہاں کو کٹر سے کٹر کافر, کیا ابلیس بھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکے گا؟ تو چاہیے کہ حضرت جبرائیل کیا آپ گمان کریں کہ وہ کوئی لفاظی کر رہے ہیں یا شاعری فرما رہے ہیں یا کوئی خام خواہ کی مبالغہ آرائی کر رہے ہیں؟ لم یعصِ کا طرف آئے, اتنا متقی شخص ہے کہ اس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی مدت کی معصیت میں بسر نہیں. قال فقال اقلب علیہم علیہم, حضور نے فرمایا کہ اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا, الٹو اس بستی کو پہلے اس پر وقت پر پھر بھی. کیوں؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَ فِي أَسَاطًا قَطْ, اس لیے کہ میری غیرت اور حمیت میں کبھی اس بے غیرت کا خون جو ہے جوش میں نہیں آیا, اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا, یہ اپنے تقویٰ میں لگا رہا. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, اللہ کا دین جو ہے وہ پامال ہوتا رہا, حدود اللہ جو ہے توڑی جاتی رہی, شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہیں, شاعر اسلامی کا استہزاء ہوتا رہا, اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. تو یہ بڑا مجرم ہے دوسروں کی نسبت, کیا تم میرے معبودوں کو چھوڑ رہے ہو؟ ورنہ یہ کہ میں تمہیں رجم کر دوں, لارجمنک, میں تمہیں سنسار کر دوں, بہجورنی ملی یا کم سے کم یہ کہ میری نگاہوں سے دفاع ہو, ورنہ میرے سامنے رہے تو میں شاید ضبط نہ کر سکوں اپنی جو اس کے اندر اپنے بتوں کی حمیت تھی. میرے معبودوں کو غلط کہتے ہیں, لہٰذا میں تمہیں رجم کر دوں. تو پہلی آزمائش تو گھر والوں کی طرف سے آتی ہے. اس حوالے سے جان لیجئے, ایک تو وہ آدمی ہے جس کے اندر وہ عظیمت ہے, ارادہ ہے, پختگی ہے, جو بات میں نے اختیار کی ہے سمجھ کر کی ہے, حق سمجھ کر اس کو قبول کیا ہے, اب تو یہی کچھ ہوگا, چاہے کوئی ناراض ہو, چاہے کوئی راضی ہو, چاہے کسی کو پسند ہو, چاہے کسی کو ناپسند ہو, چاہے کوئی ساتھ دے, چاہے کوئی ساتھ چھوڑ جائے. تو وہ لوگ تو بہرحال بہت مبارک لوگ, اور ایسے باہمت لوگ قلیل ہوتے, قلیلم ما ہم, زیادہ نہیں ہوتے. زیادہ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ حق جو ہے وہ دل کو اپیل کر گیا, بات صحیح ہے, ٹھیک ہے, میرا دماغ بھی مان رہا ہے, دل بھی مان رہا, چلو. جب چلنے کی نوبت آئی اور یہ امتحانات آئے تو ٹھٹک گئے, اور ٹھٹکنے کے بعد اگلا مرحلہ آتا پسپائی. یہ پسپائی جو ہے, جن میں یہ پسپائی ہو رہی ہو, در حقیقت وہ لوگ مخاطب ہیں ان تین آیات. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, ایمان کا دعویٰ کیا, ایمان کو قبول کیا, ایمان کو سینے سے لگایا, لیکن اب تم پسپائی کا راستہ اختیار کر رہے ہو, پیچھے ہٹ رہے, ایک ایک قدم پیچھے ہٹ رہے, وہ ہے جو اصل مخاطب ہے. یہاں جو لفظ آ گیا ہے وہ چونکہ ارتداد کا لفظ ہے, ارتداد ایک ہمارے ذہنوں میں تصور بیٹھا ہوا ہے, صرف ایک ارتداد, وہ قانونی ارتداد ہے. کوئی مسلمان ہندو ہو گیا مرتد ہو گیا, مسلمان عیسائی ہو گیا مرتد ہو گیا, مسلمان قادیانی ہو گیا مرتد ہو گیا, صحیح ہے یہ. لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسلام, یہ ساری بنیادی اصطلاحات ہیں, ان کے دو دو پہلو ہیں. ایمان ایک قانونی ہے, ایک حقیقی ہے. قانونی ایمان تو اقرار باللسان سے پورا ہو گیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ایک ایمان حقیقی ہے, جب دل میں یقین پیدا ہو, تصدیق بالقلب. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, یہ بندو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو, بالکل اس اپنے مغالطے میں مبتلا نہ ہو, اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے, ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے. لما يدخل الايمان في قلوبكم, اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو دو ایمان ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ایک قانونی ایمان, ایک حقیقی ایمان. اسی لیے سورہ نساء میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول. کیا معنی؟ دو ایمان ہے نا, ایک ایمان قانونی, ایک ایمان حقیقی. اس طرح کفر بھی دو ہے,
ایک کفر ہے حقیقی اور ایک کفر ہے قانونی. کفر حقیقی تو ناشکر پن کو بھی قرآن کفر کہتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تم میری نعمتوں کا احسان مانو گے، حق ادا کرو گے، میں اور دوں گا، کفران نعمت کرو گے تو میں تمہارے پھر میری سزا بھی بڑی سخت. اسی طرح کفر کا ایک مفہوم وہ بھی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی کافر ہو گئے. لیکن آپ کو معلوم ہے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک، اور یہ تفقہ سے دین ہے، کہ منکر صلاۃ تو کافر ہو جائے گا، تاریخ صلاۃ کافر نہیں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے، قانونی کفر نہیں ہوگا، مرتد شمار نہیں ہوگا، مرتد کی سزا قتل ہے، اور تاریخ صلاۃ جو ہے اس کی سزا اس کو قید کرو، اس کو کوڑے لگاؤ، جو چاہو کرو، مختلف ائمہ کے نزدیک مختلف اس کی سزائیں ہیں. یہ بھی ہے کہ اسے قید کرو یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور عزم کرے، ارادہ کرے، پختہ وعدہ کرے کہ اب نماز میں پابندی سے پڑھوں گا تب چھوڑو. لیکن مرتد وہ نہیں، مرتد کی سزا تو قتل. تو جیسے ایمان دو ہے، ایمان حقیقی، ایمان قانونی، اسی طرح کفر بھی دو ہے، کفر قانونی، کفر حقیقی. اس کفر حقیقی کے ضمن میں تو میں ایک بات بہت اچھا ہوا پھر یاد آئی ہے آج، ایک بزرگ ہوتے تھے سلسلہ نقشبندیہ کے، نیپال پور ایک جگہ ہے ضلع ساہیوال میں، شاید اب وہ ضلع اکاڑا میں ہو گئی، یہ جب تو ضلع تھوک کے حساب سے بن رہے ہیں. وہ ایک بات کہا کرتے تھے سائیں عبد الرزاق صاحب، ویسے وہ امی تھے بئی مانا کہ انہوں نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن حقائق اور معارف ان کی زبان پر بڑے سادہ الفاظ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جاری ہوتے تھے. تھے وہ رانگڑ، روہتک کے رانگڑ، زبان ان کی وہ تھی. وہ کہا کرتے تھے جو دم غافل سو دم کافر، انسان کا جو سانس غفلت میں نکلا ہے وہ کفر میں نکلا ہے. اب کفر کی اور اسلام کی اور ایمان کی ایک ڈیفینیشن دے گا صحیح ہے، یہ تو درکار. اسی طریقے سے نوٹ کر لیجیے، اسی طرح بلکہ اور سمجھ لیجیے، منافق، منافق کٹا کافر ہوتا ہے، کٹر، لیکن کافر حقیقی ہوتا ہے، کافر قانونی نہیں ہوتا. بلکہ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا کرتا دے دیا، قانون تو مسلمان تھا. منافق بھی قانون مسلمان ہے، حقیقتا اس کے کافر ہونے میں کیا شک ہے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. لیکن وہ مرتد نہیں کہے مانے گئے، مرتد کی سزا نہیں دی گئی، یہ کہ قانون تو مسلمان ہے. اسی طرح ارتداد ہے، ایک ہے قانونی ارتداد، ایک شخص ہندو ہو جائے آج سے وہ یہ اعلان کر دے کہ میں اسلام چھوڑ رہا ہوں، عیسائی ہو رہا ہوں. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور کے زمانے میں بھی ہو گیا تھا. حضرت ام حبیبہ کا جو شوہر تھا، اب آپ سمجھیے کہ سابقون الاولون میں سے شمار ہوگا نا، جو بکی دور کے آغاز میں ایمان لایا، اس وقت تو کوئی اور ٹیمپٹیشن تو تھی نہیں، حضور کے پاس حکومت نہیں تھی، کوئی قوت نہیں تھی، کوئی دولت نہیں تھی کہ اس کے لالچ میں وہ ایمان لایا. تو ایمان تو لایا پولیس سے، لیکن یہ کہ ایک کمزوری ایسی تھی، شراب کا رسیہ، اور شراب حرام بھی نہیں تھی اس وقت، تو حرام نہیں تھی، لیکن اتنی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شراب. ہجرت کر کے گیا ہے حبشہ، حضرت ام حبیبہ اس کی زوجہ کی حیثیت سے اس کے ساتھ گئی ہے، وہاں جا کر مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا. وہ شراب نوشی کی عادت کے اندر وہاں کے لوگوں کے اندر ایسا گلا ملا، عیسائی ہو گیا مرتد ہو گیا. اسی لیے تو حضرت ام حبیبہ جو ہے اب وہ بغیر شوہر کے رہ گئی، اس لیے کہ مرتد ہو گیا شوہر، نکاح ختم ہو گیا. تو چونکہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، قریش کے سردار کی بیٹی، لہذا حضور نے پیغام مدینے سے بھیجوایا ہے اور غائبانہ نکاح ہوا ہے حضور کا حضرت ام حبیبہ کے ساتھ. حضور مدینے میں ہے، ام حبیبہ حبشہ میں ہے، اور نجاشی نے مہر ادا کیا ہے حضور کی طرف سے، اور پھر انہیں روانہ کیا ہے، پھر وہ مدینے پہنچے. تو یہ جان لیجئے کہ یہ شکلیں ہو جاتی ہیں، حوادث ہو جاتے ہیں. تو وہ لوگ کہ جو قانوناً مسلمان ہیں اور لیکن اس ذمہ داری سے اب پیچھے ہٹ گئے، پس پائی، وہ ہے جو یہاں مخاطب ہے. یہاں مرتدین قانونی نہیں ہے مخاطب، مرتدین معنوی، وہ ایمان کے اندر رہتے ہوئے کسی جمعیت یا جماعت میں شریک رہتے ہوئے وہ پیچھے ہٹتے ہیں ذمہ داریوں سے، فرائض کی ادائیگی سے، ڈسپلن کی پابندی سے، یہ مالی ایثار اور قربانی سے پیچھے ہٹنا شروع کرتے ہیں. ان کو خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، تم میں سے جو شخص بھی پسپائی کی راہ اختیار کرے گا دین سے، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایسی قوم کو لا سکتا ہے، لے آئے گا. یعنی یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ہی اٹھائے یہ تمبو اٹھا ہوا ہے اور یہ شامیانہ گر جائے گا تم اگر یہاں سے ہٹ گئے، یہ بھی تمہارا کوئی تکبر ہو سکتا ہے. تم ہٹ جاؤ گے اللہ اور کو لے آئے گا. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم پیٹھ دکھا دو گے، روگردانی کرو گے، اللہ تمہیں ہٹائے گا، کسی اور کو لے آئے گا. تو اللہ لے آئے گا کچھ اور لوگوں کو، ایک اور قوم کو. اب وہ جو قوم ہے جسے اللہ لے آئے گا، اس کے کچھ اوصاف یہاں بیان ہوئے، اور یہ ہے اصل مضمون کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اوصاف ہمارے اندر ہے یا نہیں. اس لیے کہ یہ ان کے اوصاف ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم پھر اپنے ایسے بندوں کو لے آئیں گے جن میں یہ 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 صفات ہوگی، اور یہ در حقیقت آئینہ دکھایا جا رہا ہے، تمہارے اندر یہ صفات نہیں ہے، اسی لیے تم محروم ہو رہے ہو، اسی لیے پسپائی اختیار کر رہے ہو، تم سے ان چیزوں میں کوتاہی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ تم آگے نہیں بڑھ سکے. تاکہ دوسرے لوگ، آپ کو معلوم ہے کہ ٹی وی ابھی کسی کو انفیکشن ہوئی ہی ہے، فرسٹ سٹیج میں ہے، کوئی سیکنڈ میں پہنچ گیا تھا، کوئی تھرڈ میں پہنچ گیا، تھرڈ والا تو لا الہ سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ کہ متنبہ ہو جائے وہ جو پہلی سٹیج میں ہے کہ کہیں ان میں سے کوئی شے ہمارے اندر تو نہیں ہے، مبادہ ہمارا حشر بھی وہی ہو جائے جو ان لوگوں کا ہوا ہے کہ جن سے یہاں خطاب کیا جا رہا ہے. تو یہ در حقیقت اس کی جامعیت ہے ان آیات کی. اب دیکھیے وہ اوصاف کیا ہے، اور عجیب ترتیب ہے یہاں پر. پہلی آیت میں تین اوصاف کا ذکر، پہلا وصف کیا ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہم، اللہ لے آئے گا ایسے لوگوں کو جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرے گا. اصل میں یہ ہے جس کو کرکس آف دی میٹر کہتے ہیں، ایسنس، دین کا ایسنس کیا ہے، اس کا اصل جوہر کیا ہے. وہ جو ہمارے ہاں خطبات میں، جمعے میں خاص طور پر یہ الفاظ بعض خطبات جسے بیان کرتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت الا لا ایمان لمن لا محبت، اس کے دل میں محبت نہیں ہے. کس کی محبت؟ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے دین کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت. ایک ہے مارے باندھے کو کوئی کام کرنا، کیا کریں جی، اب مصیبت پڑ گئی ہے، گلے میں پڑا ڈھول بجانا ہی پڑے گا. ایک یہ کہ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کوئی کام کرے، تو یہ محبت جو ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقت میں صاحب ایمان ہے وہ شدید ترین اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اللہ. اسی کی شرح ہے وہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترضتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. اے نبی، ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے بیٹے، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، رشتہ دار، اور اپنے مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں، اور اپنے کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں اور ان کے اندر اب کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور اپنی بلڈنگیں جو بڑے چاؤ سے اور بڑے ہی ارمانوں سے بنائی ہیں، سجائی ہیں، فرنش کی ہیں، ڈیکوریٹ کی ہیں، اگر یہ چیزیں، سب آٹھ چیزیں گنوا کر، یہ محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راہ جہاد سے، تو دفاع ہو جاؤ، انتظار کرو وہاں بیٹھ کر، فتربص حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت دیتا ہی نہیں. یہ تو مطلوب التوفیق ہے، ان سے توفیق سلب ہو جاتی ہے. تو کانٹے کی بات تو یہ کہ ہر شخص سوچ لے کہ کس سے ایسے محبت جانا ہے. لیکن یہاں ایک عجیب نقطہ ہے،
یعنی مجھ پر اگر یہ بات چھوڑ دی جاتی، ویسے تو اللہ کا کلام ہے، ظاہر بات ہے یہ بات کہنے کا انداز ہے، اس میں کسی اور مفہوم کو نہ لے لیجیے، اگر مجھ پر یہ بات چھوڑ دی جاتی تو میں کہتا یحبونہ و یحبہ، اللہ لے آئے گا ایسی قوم کو جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اس لیے کہ یہاں تو لوگوں کے وصف بیان ہو رہے ہیں نا، تو لوگوں کے وصف میں تو آنا چاہیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے. مجھے تو ایک واقعہ بڑا پیارا یاد آ گیا، غالباً حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معاشرین ہے یہ، امام ابو حنیفہ کے علم میں یہ آیا کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے ناراض ہیں، میرے بعض فتاوا پر انہیں بڑا التباس ہے، اور وہ اپنی رائے کو حضور کی حدیث پر جو ہے فائد رکھتے ہیں، میرے بارے میں یہ انہیں خبریں ملی، حاضر ہوئے انہوں صاحب کا کہا مجھے بہت ملا ہے، بہت شکوا ہے، تم اپنی رائے کو فائد رکھتے ہو میرے نانا کی حدیث سے، کیونکہ جعفر صادق کس کے بیٹے ہیں، محمد باقر کے، وہ کس کے بیٹے ہیں، زین العابدین کے، زین العابدین کس کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے، حسین کس کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے، حضرت حسین کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے نانا ہے، ہم نے سنا ہے کہ تم اپنی رائے کو ہمارے نانا کی رائے سے فائد کرتے ہو، ایسا مار اللہ. پھر انہوں نے کچھ مثالیں دی، اگر میری رائے پر معاملہ چھوڑ دیا جاتا تو میں مسح جو ہے، اگر کسی نے خف پہنے ہوئے ہوں، جرابے نہیں کیا کہتے ہیں ان کو، موزے، تو موزے پر جو مسح ہے اگر مجھ پر چھوڑا جاتا تو میں تو تلوے کا مسح کرواتا، لیکن چونکہ حدیث میں ہے کہ اوپر سے مسا کیا جائے گا، میں اس کو مانتا ہوں، عقل میری یہ کہتی ہے کہ تلوے کا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر میری عقل پر، میں اپنی عقل پر عمل کرتا تو عورتوں سے جو ان کے ایام ہوتے ہیں ان میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا کرواتا، اس لیے کہ نماز اہم تر ہے روزے سے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایام میں روزے چھوٹ جائیں گے تو قضا ہے، نماز چھوٹ گئی ہے قضا نہیں. تو دین تو اصل میں نقل پر مبنی ہے، جو شے منقول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری بات ہے کہ کوشش اس کے بارے میں سوچے کہ یہ شے جو آپ کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، یہ نسبت صحیح بھی ہے کہ نہیں، حضور نے ایسا فرمایا ہے کہ نہیں، یہ بات اور ہے. لیکن عقل کو آپ فائل کر دیں گے تو گویا کہ ایک طرح سے نبوت کا انکار ہے، نبوت تو بالا تر ہے عقل سے، اگر عقل ہی کافی ہوتی تو نبوت کی ضرورت کیا تھی، یہ تو نقل ہے، دین نقل ہوا ہے، منتقل ہوا ہے، اللہ سے منتقل ہوا جبرائیل کو، جبرائیل سے منتقل ہوا محمد کو، محمد سے منتقل ہوا صحابہ کو، صحابہ سے منتقل ہوا تابعین کو، تابعین سے منتقل ہوا تبع تابعین. یہ تو نقل ہے، نقل چلا آ رہا ہے، تو اصل میں تواتر جو ہے ہمارے ہاں وہی تو سب سے بڑی دلیل، لیکن تواتر کا مطلب ہی نقل ہے. لیکن یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اگر میری ترتیب ہوتی تو میں کہتا یحبونہ و یحبہم، یہاں عجیب ہے، یحبہم و یحبہم، اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرے گا. اس میں ایک عجیب نکتا ہے، فارسی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، داد اورا قابلیت شرط نیست، بلکہ شرط قابلیت داد اوس، اللہ تعالی کی عطا کے لیے، اللہ تعالی کی دین کے لیے کسی کے اندر قابلیت کا ہونا شرط نہیں ہے، کہ قابلیت ہی آپ میں ہو تو اللہ آپ کو دے گا. داد اورا قابلیت شرط نیست، بلکہ شرط قابلیت داد اوس، قابلیت کی شرط یہ ہے کہ اس کی طرف سے کوئی عطا ہو تو قابلیت پیدا ہو، قابلیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے عطا نہیں ہوتا بلکہ قابلیت اس کی عطا سے حاصل ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ کسی کو توفیق ملتی ہے تو خود اللہ کی محبت کی وجہ سے ملتی ہے. یہ اتنا اگر کوئی انسان اس کو اپنے اوپر طاری کرے، وہ جیسا وہ اپنی خودی پہچان، وہ غافل انسان یا وہ غافل افغان، اگر کسی کو کسی خیر کی توفیق ہوئی ہے اسے سمجھنا چاہیے اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تب اس نے مجھے یہ توفیق دی. اگر یہ احساس ہو جائے گا تو جو رشتہ مضبوط ہوگا اللہ کے ساتھ، اسی کو تو ہم بھول جاتے ہیں، یہی مرکزی لفظ آیا ہے سورہ حج کی آخری آیت میں، ہو تباکم، اپنے نصیب پر فخر کرو، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، لاکھوں انسان بس رہے ہیں، کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا، تمہارے دل میں خیال ڈالا. یو آر دی چوزن ون، تمہیں تو اللہ نے پسند کیا.
یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بہن ہوئی. غفلت ہی تاری رہی، کبھی لاٹری نکلی ہی نہیں. میری مراد لاٹری سے آپ سے سمجھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے لاٹری نکلتی ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہی نہیں. ایک یہ کہ دی اس نے توفیق، اب اس کی قدر کو پہچانو، اب اس کا حق ادا کرو. پھر وہی آیت میری زبان پر آ رہی، لئن شکرتم لازیدنکم، ہماری اس توفیق کی اگر قدر کرو گے، اس کا احسان مانو گے، اس کا حق ادا کرو گے، ہم اور دیں گے، اور توفیق دیں گے. فسنیسرہ للیسرا، آسانی پر آسانی بڑھاتے چلے جائیں گے، مشکلات ختم کرتے چلے جائیں گے. نا قدری کرو گے تو پھر ہماری سزا بھی سخت ہے. اصل میں یہ ارتداد معنوی گویا کہ سب سے بڑی ناقدری. تو فرمایا یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے. یہاں ایک اور نقطہ بھی دل میں رکھیے، جو بارہا میں یہ جو رب اور بندے کا تعلق ہے اس میں یہ الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں نا کہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے، یہ طرفہ نہیں. تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصر، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا. حذکرونی حذکرکم، حدیث قدسی میں الفاظ آتے ہیں، بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں. بندہ میری طرف بارش پر آتا ہے، میں ہاتھ پر آتا ہوں. بندہ اپنا رخ مجھ سے موڑ لیتا ہے، میں نہیں موڑ لیتا ہوں. بندہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے میری طرف، میں بھی اپنا رخ اس کی طرف کر لیتا ہوں. یہ تمام الفاظ دو طرفہ ہے، بندہ شکر کرتا ہے، میں بھی شکر کرتا ہوں. اللہ شکور ہے، بہت قدردان ہے. تو یہ دو طرفہ جتنی آپ اس میں کرتے چلے جائیں گے، یہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے، اسی کا یہاں پر بھی آیا ہے. یہ حکم حکم وہ یہ دونوں طرف ہے، آگ برابر لگی ہوئی، اسی میں ہے نا لطف، اسی میں اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا. نمبر دو، عزلتن علی المومنین عزتن علی الکافرین. دیکھیے ایک جس کو ہم کہتے ہیں تھری ڈائمینشنل کانسیپٹ، یہ ہمارا ہال ہے، چلیے سب ستون وغیرہ بیچ میں کھڑے ہوئے، اوپر کا ہال تو ایک ہی ہال ہے، اس میں تو تین ڈائمینشن نظر آئے گی، لمبائی چوڑائی اونچائی. تو ایک تو یہ اونچائی کی ڈائمینشن ہے، اللہ اور بندے کا تعلق، یحبہم و یحبون. دوسری ڈائمینشن کیا ہے؟ اب جو جمعیت قائم ہوئی، جو جماعت قائم ہوئی، ہم خیال، ہم مقصد لوگوں کی، جو اللہ کے شیدائیوں کی، اللہ کے دیوانوں کی، اللہ کے عاشقوں کی، اللہ کے وفاداروں کی، وہ جو ایک جمعیت قائم ہوئی ہے. اب سیکنڈ ڈائمینشن وہ ہے، عزلتن علی المومنین عزتن علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم خو، کندھے جھکے ہوئے. یہاں تو حضور کو حکم دیا گیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہاں حضور کا مقام و مرتبہ، اور اہل ایمان امتی، اے نبی اپنے شانے جھکا کر رکھیے شفقت کے ساتھ. وہی لفظ جو آیا ہے کہ اولاد کو والدین کے سامنے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے سامنے سینہ کان کے مت کھڑے ہو، کندھے جھکا کر. وہی حضور سے کہا جا رہا ہے اہل ایمان کے سامنے شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، اپنے بازوؤں کو ان کے اوپر، جیسے مرغی جو ہے اپنے پروں کو پھیلا لیتی ہے بچوں کو بلی سے بچانے کے لیے، اپنی جان پر کھیل جائے گی، اپنے بچے کے پاس نہیں آنے دے. یہ ہے گویا کہ اپنے بازوؤں کو پھیلا لینا کسی کے لیے محبت اور شفقت میں. تو وہ فرمایا ہے عزلتن علی المومنین، اہل ایمان جو آپ کے ہم مقصد ہیں، ان کا آپ، ان کی رفاقت، ان کی معیت، ان کی دوستی، ان کی محبت کی قدر. اس لیے کہ ان میں اگر یہ نہیں ہوگا، تراہم نہیں ہوگا باہم، یہ مضمون جو ہے سورہ فتح کی آخری آیت میں بھی آیا ہے، محمد الرسول اللہ والنذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، چونکہ دو طرفہ باتیں آ رہی ہیں،
تو چونکہ اہل ایمان کے ساتھ، اہل ایمان سے بھی مراد اب یہاں پہ کون اہل ایمان ہے یہ سمجھ لیجئے، ایک تو اہل ایمان ہے کہ جو 130 کروڑ دنیا میں اہل ایمان بستا ہے، وہ اہل ایمان تو ان میں تو مشرکین بھی موجود ہیں اور ان میں اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے بھی موجود ہیں، اس میں کھلم کھلا ملحدین بھی موجود، سبھی ہیں نہیں، وہ لوگ جنہوں نے پہچان لیا کہ دین یہ ہے، جنہوں نے سمجھ لیا توحید یہ ہے، توحید فی العقیدہ یہ ہے، توحید فی العمل یہ ہے، جنہوں نے پہچان لیا کہ دین کا تقاضا یہ ہے، دین کا فرائض یہ ہے، اور اس میں اب لگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ اہل ایمان. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لفظ جو ہے عام طور پر جب تک کہ سمجھا نہ جائے یہاں کون سے اہل ایمان مراد ہیں، تو اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہ نکھر کر آتا ہی نہیں، وہ جنرلائزیشن کے غبار میں گم ہو جاتا اصل مفہوم، جب تک کہ تعین کے ساتھ معلوم نہ ہو کہ یہاں اہل ایمان کون ہیں، ان کن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو اذلۃن علی المومنین، اقبال نے اس کی جو تعبیر کی ہے وہ حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، نظم حق و باطن ہو تو فولاد ہو. اہل ایمان کا حلقہ ہے، اپنے ہم خیال ہم مقصد لوگوں کا حلقہ ہے تو نرم نرم خو. لیکن یہ کہ اگر وہ لوگ، اب یہاں پہ کافر بھی کون سے مراد ہیں، ایک کافر وہ ہے کہ جو معاند نہیں ہے، آپ کا راستہ نہیں روک رہا، ایک کافر وہ ہے جو معاند ہے، مخالف ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مظاہرہ کر رہا ہے ان کے خلاف. سورہ ممتحنہ میں ان دونوں میں فرق کیا گیا ہے، ایسے کافر کہ جو اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف ایکٹیو نہیں ہے، ان کے ساتھ دوستی تو نہیں، حسن سلوک حسن معاشرت سے روکا نہیں گیا. ہاں جو معاند ہو، مخالف ہو، راستہ روک رہا ہو، تو چاہے سگا باپ ہو، اگر اس سے ذرا بھی محبت دل میں رہ گئی تو ایمان کی نفی ہو جائے. یہ رشتے اگر کٹے نہیں، دین کی تلوار سے اگر یہ رشتہ نہیں کٹا تو کرنا کیا تھا. یہی تو بات ہے کہ جو ابو جہل نے جو چارج شیٹ لگائی تھی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ نہ سمجھیے کہ یہ سب چیزیں جو ہے بالکل بے بنیاد تھی، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کا بھی فلسفہ تھا. ابو جہل اپنی جگہ اپنے آپ کو بہت مخلص سمجھتا تھا، اس لیے کہ یہ جنگ کا موقع ایسا ہوتا ہے جو انسان کی اصل حقیقت اندر کی جو ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اگلا دن ہے جو جنگ آنی ہے، کیا پتا کون جیے گا کون مرے گا. اس نے دعا کی ہے، اس نے جبکہ حضور نے وہ طویل ترین دعا کی ہے، وہ جو عریش ایک جھونپڑی بنا دی گئی تھی گھاس پھوس کی، رات کو طویل ترین سجدہ کیا، دعا کی ہے. حضرت ابو بکر ننگی تلوار لے کر پہرا دے رہے تھے. اسی مرتبہ میں ہو کے آیا ہوں تو اگرچہ اب جو راستہ بن گیا ہے مدینہ روڈ، وہ تو بڑی نئی ہائی وے ہے، طریق الہجرہ ہے، اس پر بدر نہیں آتا، لیکن اس دفعہ میں گیا خاص طور پر اہتمام کے ساتھ بدر سے ہو کر، تو وہاں بڑی شاندار مسجد بن چکی ہے، اس کا نام ہی مسجد عریش، بڑی شاندار. کہ یہاں جھونپڑی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے کفار کا لشکر تھا، اس کے پیچھے جو ہے وہ مسلمانوں کا لشکر تھا، اے بیچوں بیچ وہاں پر وہ جھونپڑی بنائی گئی. تو جس وقت حضور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ اگر یہ 313 میری 15 برس کی کمائی جو میں نے میدان میں لا کر ڈال دی ہے، اگر کل یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میں تیرا آخری رسول اور یہ میری 15 برس کی کمائی ہے. اسی وقت ابو جہل بھی دعا کر رہا تھا، اللہم اے اللہ اقطعنا للرحم، وہ شخص جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے، فأهنه الغداة، تو کل اے اللہ اسے رسوا کر دیجیے. یعنی حضور پر اس کا چارج دیا تھا، اس نے تو ہماری جمعیت منتقل کر دی، بھائی کو بھائی سے کاٹ دیا، اولاد کو والدین سے کاٹ دیا، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا، یہ سب سے بڑا چارج ہے. تو ایمان کی تلوار اگر ان رشتوں کو بھی نہ کاٹے تو کاٹا کیا اس نے؟ پھر سب سے پہلے تو رشتوں پر وہ تلوار پڑتی ہے. ہاں اگر معاند نہیں ہے تو چلیے حسن معاشرت کی حد تک کوئی حد حد نہیں، حسن سلوک بھی کر سکتے ہیں، یہ سورہ ممتحنہ میں تفصیل سے آیا. لیکن جو معاند ہو گیا، مخالف ہو گیا، جو اللہ کے دین کے راستے میں مزاحم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اگر کہیں دلی محبت کا کوئی رشتہ باقی رہ گیا تو پھر ایمان کی نظر. یہ دو طرفہ معاملہ ہوا, ایک ڈائمنشن یحبہم ویحبونہ, اور نمبر دو عزت علی المومنین عزت علی الکافرین, دو طرفہ معاملہ. اب تیسری چیز ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. دیکھیے قرآن کا چونکہ خاص اسلوب ہے, چونکہ دو دو حصوں میں بات آ رہی تھی, یہاں اگرچہ دو اسپیکٹس نہیں ہے لیکن اس کو دو حصوں میں بیان کر دیا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں تن من دھن اپنا وقت اپنی صلاحیت اپنے وسائل جو بھی حیثیت اللہ نے دی ہے, حیثیت بھی تو حیثیت عرفی بھی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے لیے. ایک آدمی ہے جسے لوگ پہچانتے ہیں, اس کا یہ پہچان میں آنا بھی بہت بڑی نعمت ہے, اس کو ذریعہ بنائے اس تک دین کو پیغام کو پہنچانے کا. حضرت ابوبکر کیوں کامیاب ہوئے؟ عشرہ مبشرہ میں سے چھ چوٹی کے صحابہ لا کر حضور کی جھولی میں ڈالے ہیں ابوبکر نے. حیثیت عرفی تھی, بڑے سرمایہ دار تھے, بڑے بڑے تاجروں میں شریک شامل تھے, اور جو بھی ان کی قبائلی حکومت تھی اس میں ایک اہم عہدہ تھا ان کے پاس. قتل کے مقدمات میں قبائلی زندگی میں آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ سینسیٹیو معاملہ یہی ہوتا ہے قتل کا مقدمہ, اس میں دیت کا فیصلہ ابو بکر کرتے تھے کہ اس مقتول کی دیت کتنی ہوگی, 100 اونٹ دیے جائیں گے, 2000 دیے جائیں گے, 10 دیے جائیں گے. اس کا تعین کرنا کسی کی جان کی قیمت کا یہ کس قدر سینسیٹیو جو ہے عہدہ ہے, اور یہ ابو بکر کے پاس تھا. تو حیثیت اسی تھی جس کو اللہ نے وہ حیثیت دی ہے, اس حیثیت کو اس کام کے لیے استعمال کر. کوئی عالم دین ہے, مرجع ہے, لوگ رجوع کرتے ہیں اس کی طرف, اب وہ اپنے اس مقام کو حیثیت کو استعمال کرے اس کام کے لیے. کسی کو اولاد دی ہے اللہ نے, صاحب اولاد ہے, اس اولاد کو اس کام ملے گا. دولت دی ہے, دولت کو اس کام ملے گا. تو یہ کہ یجاہدون فی سبیل اللہ, لیکن اس کا بھی ایک دوسرا اسپیکٹ بیان کر دیا ولا یخافون لومۃ لائم, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کھائے. اور ملامت میں نوٹ کر لیجئے دونوں طرح کی ہوتی ہے, ایک معاندانہ اور مخالفانہ ملامت ہوتی ہے, ایک خیر خواہانہ انداز کی اور ناصحانہ ملامت ہوتی ہے. ایک تو کوئی شخص آپ پر تان اور طنز کے تیر برساتا ہے, دقیانوسی لوگ ہیں, پاگل ہیں, جنونی ہیں, بے وقوف ہیں, انہیں دنیا کا پتہ نہیں ہے, دنیا کہاں جا رہی ہے, یہ کیا دین کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں. ایک ہوتا ہے ناصحانہ اور خیر خواہانہ, بھائی خدا کے بندے عقل سے کام لو, زندگی اس کام کے لیے ہے. تم نے کوئی گھر ہی نہیں بنایا آج تک, تمہاری بچیاں ہیں ہاتھ پیلے کرنے ہیں ان کے, کیا ہے پسند آج کیا تم نے, تم نے لگا دیا اپنے آپ کو پاگلوں کی طریقے سے. یہ پاگل کا لفظ میں خاص طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کہتے تھے وہ پاگل. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, جب ان منافقوں سے کہا جاتا تھا کہ سیدھے طریقے سے جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ویسے تم بھی ایمان لاؤ, وہ کہتے تھے کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لاؤ, یہ تو سفیہ ہے بے وقوف, انہیں اپنے نفع اور نقصان کا خیال نہیں, انہیں اپنے مستقبل کا خیال نہیں, انہیں اپنے کیریئر کا خیال نہیں, انہیں اپنی اولاد کے مستقبل کا خیال نہیں, تو پاگل ہے بے وقوف. تو جو دنیا کہے, ایک تو وہ انداز تو میں نے بتایا کہ ایک مخالفانہ انداز اور ایک ناصحانہ انداز. اب اس میں ایک شعر میں اصل میں اسے خوب سمویا ہے فیض نے, چھوٹا نہیں غیروں سے کوئی ناوی کے دشنام, اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. اپنے بھی ملامت کرتے ہیں, کیا ہو گیا تمہیں, کوئی ہوش کے داخل لو, کچھ سوچو, کوئی مستقبل کی بات, کوئی بچوں کا معاملہ. اور ایک یہ ہے کہ دوسرے گالیاں دیتے ہیں, پاگل بے وقوف لوگ, دقیانوسی لوگ, اگلے وقتوں کے ہی لوگ, انہیں کچھ نہ کرو. ایک شخص جب تک ان دونوں چیزوں سے بلند نہیں ہو جائے گا وہ اس راستے پہ آگے نہیں بڑھ سکتا. میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا, یہ آیت اصل میں وہ جو پٹ فالز ہیں جہاں گڑھے میں انسان گرتا ہے ان کی نشاندہی ہو رہی ہے, کہ جو بھی ارتداد جنہوں نے اختیار کیا ہے, جنہوں نے پسپائی اختیار کی ہے, ان میں سے کسی ایک سبب کی وجہ سے کیا, کہ اے مسلمانوں وارن کیا جا رہا ہے، دیکھو وہ تو تھرڈ سٹیج کو پہنچ گئے، لیکن کسی میں اگر کسی فرسٹ سٹیج میں بھی اگر یہ انفیکشن ہے تو وہ متنبع ہو جائے، اچھی طرح خبردار ہو کر اس کے بارے میں اس کو فکر کرے علاج کی. آخر میں فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. دیکھیے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں لوٹا دی. اسے کہتے ہیں العود الی البدء. آیت میں پہلی بات کیا آئی تھی؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، انہیں توفیق دیتا ہے. آخر میں فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا، فضل دیتا. البتہ فضل خداوندی جو ہے، اللہ خود چونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اندھا بہرا نہیں ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے اور ہر شے کا جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کون اہل ہے اس فضل کا. اس لیے کہ نااہلوں کو دیکھ کر تو کسی شے کی ناقدری کروانی ہے نا. اللہ کی اگر یہ فضل بھی در حقیقت ایک طرف تو یہ کہ اس کے فضل کے خزانے اتھا ہیں، مانگو اس کے فضل سے جو مانگنا. مجھ سے لوگ کبھی کبھی اور اکثر سوال کرتے ہیں، ابھی کر رہے تھے ایک صاحب حرم میں بیٹھ کر، کہ اگر کسی کی طرف سے عمرہ کرنا، میرے بھائی یہ عمرے کرنا کسی کی طرف سے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل جس کی ہے سب سے بڑی شاید اللہ سے دعا مانگو، دعا پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حد رکھی نہیں، جو چاہو مانگو، جتنا چاہو مانگو. عمرہ کرو خود، نماز پڑھو خود، سمجھا، صدقہ خیرات کا معاملہ ہو سکتا ہے براہ راست ایصال ثواب، لیکن بدنی عبادت جو ہے، آپ نے بدنی عبادت کی ہے، اب آپ کے اے اللہ میری اس نماز کا ثواب اسے پہنچا دے، تو یا تو آپ کو اپنی نماز کے بارے میں بڑا زور ہے کہ بڑی اونچی نماز آپ نے پڑھی ہے، پتہ نہیں یہ نماز کسی دھیلے کی قیمت کی ہے بھی کہ نہیں، کہ جو تم نے پڑھی ہے اس کا ثواب پہنچا رہے ہو، آگے ہے ہی کچھ نہیں، پہنچے گا کیا وہ، تو اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ اللہ اس کے خزانے تو اتھا ہے، وہ لمیٹڈ تو نہیں ہے، دعا مانگو جتنی مانگنی ہے. تو مالی معاملات کے اندر معاملہ مختلف ہے، بدنی معاملات میں مختلف ہے. بہرحال واسع علیم، اللہ سب کچھ وسعت رکھتا ہے، ہر سمائی اس کی اور علیم. اب اس کے بعد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ جو تین جوڑے آئے تھے اوصاف کے، ان میں اب نوٹ کیجئے کہ ایک جو مرکزی ہے اس کو دوبارہ ایمفیسائز کیا ہے، محبت اہل ایمان سے، محبت اللہ سے، اس کے رسول سے اور اہل ایمان سے، محبت تیسرے درجے میں نہ. ہاں نور اللہ نور ہے، والدین آپ کے صاحب ایمان ہیں، ان سے محبت رکھیے، والدین کی حیثیت سے بھی اور صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے بھی. نور اللہ نور دو اچھا ہو جائے گا، بیوی بھی آپ کی اس کام کے اندر آپ کی رفیق ہے، معاون ہے، ساتھ چل رہی ہے، اس کا بھی راستہ وہی ہے، محبت کرو بیوی کی حیثیت سے بھی محبت کرو، اور اس راہ کی ایک رفیقہ کی حیثیت سے بھی محبت. لیکن اگر اس کے معاملہ برعکس ہے تو پھر نہ باپ نہ بیٹا نہ بھائی نہ بیوی، نہ بیوی کے لیے شوہر، نہ کوئی رشتہ دار. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم. یہاں اس مضمون کو کیسے بیان فرمایا؟ انما ولیکم اللہ. اہل ایمان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، تمہارا اصل ولی، اصل دوست، اصل ہمدرد، اصل خیر خواہ، اصل پشت پناہ، اصل مددگار اللہ ہے. ولی نمبر دو، ولی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انما ولیکم اللہ ورسولہ. اور نمبر تین، والذین آمنوا، تیسرے وہ ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں، یا پھر وہ ایمان کو اس قانونی میں معاملے میں نہ سمجھیے، وہ جو کہ باشعور صاحب ایمان ہیں، ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے والے صاحب ایمان ہیں، جو آپ کے اس راہ میں آپ کے ساتھی ہیں، وہ عامل ہیں، مددگار ہیں. لیکن اس کو مزید واضح کر دیا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات وهم راکعون، وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں جھک کر. یہاں رکوع سے مراد وہ نماز کا رکوع نہیں ہے. یؤتون الزکات وهم راکعون، زکات دیتے ہیں جھک کر. اور اس میں اصل بات کیا ہے، سورہ بقرہ کے دو رکوع آئے ہیں انفاق میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور تمہارے اس مال کا انفاق کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ تمہارے ساتھی جو اس کام میں ہم وقت لگ گئے ہیں، اب ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی معاش کا کوئی سامان کر سکے. 300 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضور کے در پر، کچھ نہیں، نہ کوئی کاروبار ہے نہ مزدوری ہے، صحبت نبوی سے فیضیاب ہو رہے ہیں تاکہ دین سیکھیں اور سکھائیں. یہ ہے نا اصل. اور ان کو تم دو تو اگڑ کر نہ دینا، ان کا احسان ماننا کہ انہوں نے تمہارا جو ہے تمہارا تعاون قبول کر لیا ہے، جھک کر دو. جو تو نے زکات اب ہم راکے ہوں، ورنہ رکوع نماز والے تو پہلے آ چکا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ ہے دیا جائے جھک کر دیا جائے. ورنہ عام قاعدہ کیا ہے، الید العلیا خیر من الید السفلا، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. الید العلیا خیر من الید السفلا. لیکن اگر آپ کو اپنے ان ساتھیوں پر خرچ کر رہے ہیں جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے بیٹھ گئے، وہ کاروبار نہیں کر سکتے، وہ ملازمت جو ہے اگر تھی بھی تو چھوڑ دی ہے، لگے ہوئے ہیں، ہمہ وقت ہے، ان لوگوں پر خرچ کرنا اور ان کی طرف سے اگر وہ قبول کر لے تمہارا تعاون تو ان کا مشکور اور مبرور ہونا، جھک کر دینا، یہ اس معنی میں. اس ان آیات کا مفہوم حقیقت کے اعتبار سے نکھر کر آ ہی نہیں سکتا جب تک یہ تحریکی پس منظر سامنے نہ ہو. فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اب جو اس معیار پر پورے اتر جائیں، جو واقعتاً ولی بنا لیں اپنا اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو، دلی محبت کا دائرہ محدود کر لیں اس دائرے کا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ ہوگی وہ حزب اللہ جو غالب ہوگی. یہ نوٹ کیجیے، حزب اللہ کا لفظ ہے، اللہ کی پارٹی. یہ چونکہ لفظ قرآن مجید میں دو ہی صورتوں میں آیا ہے، یا سورہ مائدہ میں ہے یا پھر سورہ مجادلہ میں ہے، وہاں بھی یہی مضمون ہے جس پر کہ حزب اللہ کا اطلاق ہوا ہے. یہ رشتہ داریاں، یہ طبی محبتیں، ان کا رشتہ ایمان کے رشتے سے، تلوار سے کٹ جائے، اصل قلبی محبت اس دائرے کے اندر محدود ہو جائے کہ جو در حقیقت ایمان اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کا دائرہ ہے. یہ گویا کہ کرائیٹیرین ہے، بلکہ میں وہ آپ کو سنے مجادلہ کی آیت بھی سنا ہی دوں. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، تم ہرگز نہیں پاؤ گے کسی ایسے شخص کو جو حقیقتاً ایمان رکھتا ہو اللہ پر، کہ وہ محبت کرتے ہو ان سے کہ جو اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے معاند اور مخالف ہیں، ان سے محبت کرتے ہو، خواہ وہ ان کے باپ ہو یا ان کے بھائی ہو یا ان کے رشتے دار. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، گاڑ دیا ہے، جیسے کہتے ہیں پتھر پر لکیر کر دیا ہے، وہ ایمان راسخ ہو گیا ان کے دلوں میں. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تائید فرمائی ہے اپنی طرف سے، خاص اپنے خزانہ رحمت سے، روح سے، اپنے غیب کے فیض سے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ ہے اللہ کی پارٹی، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی پارٹی ہی فلاح پانے والی. یہاں فرمایا غالبون، غلبہ ہے دنیا میں اور فلاح ہے آخرت کی، یہی دو نتیجے ہیں کہ جو ایک بندہ مومن کو مطلوب ہے. ہماری دینی جد و جہد دنیا میں کامیابی سے انکنار ہو جائے، اسلامی انقلاب برپا ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے، یہ گویا کہ ہماری دنیا بھی جد و جہد کا آخری ہدف ہے. اور جو اصل ہمارا مقصود و مطلوب ہے وہ جو اصل زندگی ہے، ان دار الاخرت لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس میں فلاح اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. تو حزب اللہ کو دنیا میں بھی غلبہ ہے اور اللہ کے ہاں بھی اس کے لیے فلاح ہے، لیکن کوالیفائی کرنا حزب اللہ کے لیے تو وہی ہے کہ جو طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے، یا لانا ہے جوئے شیر کا، یہ حزب اللہ کو نام رکھ لینا اپنا حزب اللہ، یہ تو آسان ہے. لیکن حزب اللہ کی یہ کوالیفیکیشن ہے جو ان تین آیات میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی کر سکیں. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، چند منٹ میں صرف آپ کے لوں گا، میرا معاملہ آج میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ادنا درجے میں اس وقت مشابہ ہے بنی اسرائیل کے جو انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا اور حضرت سلیمان، حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے بعد جو تنزل آیا بنی اسرائیل کو اخلاقی، دینی، روحانی، اس پر ہر نبی انہیں وارن کرتا رہا کہ تم پر عذاب آئے گا، خدا کے لیے ہوش میں آنا، خدا کے لیے باز آنا. تو کہیں کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ میں کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں معاذ اللہ، لیکن جب حضور نے بھی فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کام تو ہمیں وہی کرنا ہے. تو میں آج سوچ رہا تھا کہ میری تو واقعی تو وہی کیفیت ہو گئی، شاید لوگ سمجھتے ہو یہ دیوانہ ہو گیا، اسے عذاب ہی عذاب نظر آتا ہے. ابھی ایک بہت بڑے دانشور ہیں ہمارے ملک کے، بہت بڑے بیوروکریٹ بھی تھے، سرکاری جو عجیب قسم کے سرکاری افسر ریٹائر ہوئے ہیں، ان میں سے میں نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے میری وہ کتاب پڑھی، موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. تو فتنہ کچھ کیا انہوں نے مجھ پر، آپ نے تو قیامت کو بہت ہی قریب دکھا دیا. تو میں نے اس وقت کے ایک لائٹ موڈ ہی تھا، میں نے کہا کہ میری حال وہی ہے کہ انہم یرونہ بعیدا و نراہ قریبا، یہ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یہ اسے دور دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں تو سامنے نظر آ رہی ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں اور جن کے لیے وارن کر رہا ہوں، امت کدھر جا رہی ہے، کتنے بڑے بڑے عذاب جو ہیں اس کے بادل سروں پر بدلا رہے ہیں. سب سے بڑھ کر یہ عذاب خداوندی آنے والا ہے عالم عرب پر. اور پھر یہ کہ نمبر دو مجرم ہے یہ مسلمانان پاکستان کی قوم، مجرم نمبر ایک وہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے. یہ کتاب اللہ نے ان کی زبان میں اتاری ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہمارے ہاں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، صرف پڑھو اور نہ پڑھو اور یہ پڑھو اور وہ پڑھو تو کوئی براہ راست ہم کلامی ہوگی. ان کی بات بھی نہ، ان پر جو فضل اللہ کا ہوا، ان فضلہ کان علیک کبیرا، یہ اس کا عکس ہے. تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، وہ مغزوم اور ملعون قوم کے ہاتھوں ان کی پٹائی ہو رہی ہے. چھوٹے سے چھوٹی پٹائی 1947 میں ہو گئی تھی، پھر تقریباً 19 برس بعد 1967 میں پھر پٹائی ہوئی، زبردست پٹائی، اور اب تیسری پٹائی اور آخری پٹائی اور زبردست پٹائی کر یہ سارا سامان تیار ہو گیا. اس ضمن میں یہ زین العابدین صاحب نے بھی ایک بات بتائی، میں نے تو ایک سال پہلے جو تقریر کی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے میں بات کہتا رہا ہوں، کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ 2-3 سال کے اندر یہ بھٹی دہکنے والی ہے. یہ چونکہ سالانہ ایک انٹر فیتھ ڈائیلاگ ہوتا ہے، یہودی، عیسائی، مسلمان یہ جمع ہوتے ہیں کسی جگہ پر اور پھر کوئی گفتگو ہوتی ہے. تو میری چونکہ یہ بات ان کے ذہن میں تھی، انہوں نے اس مرتبہ جب یہ گئے تھے، کہاں تھی اس مرتبہ یہ کانفرنس آپ کی؟ موراکو میں تھی. تو وہاں ایک یہودی سے پوچھا، وین آر یو گوئنگ ٹو بلڈ یور ٹیمپل؟ آپ حیران ہو جائیں گے، اس نے جواب دیا، ان 2 or 3 years. ٹھیک وہ بات جو میں کہہ چکا ہوں 2-3 سال کے اندر. اس کی وجہ صاف ہے، صاف آسار نظر آ رہے ہیں. اندھے ہو جائے ہم تو ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، اللہ نے تو ہمیں بینائی دی ہوئی ہے، دو آنکھیں دے رکھی اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول کی احادیث ہے، پھر بھی نہ دیکھیں تو قصور ہمارا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے شکل حالات جا کے در رہے گا. وہ صلح کرنے کو تیار ہے شام سے بھی, گولان ہائٹس بھی ہم سے لے لو, صلح کرو ہمیں مان لو, غزہ کی پٹی میں بھی ہم تمہیں اگر جو لہ تو لال کر رہے ہیں دیں گے, تھوڑا دیں گے, مینگنیے ڈال کر دودھ دیں گے, یوں تھوڑے دے دیں گے. لیکن عرب کیا کرے گی, جو مل جائے, دم کہاں ہے, طاقت کہاں ہے, بارگیننگ کی صلاحیت کہاں ہے, جو دے دے. کہ ہر کے ساتھ یہ مار ایک تینڈے الطاف بک چکے ہیں. بہرحال غزہ کی پٹی میں بھی سیلف رول لے لو, ویسٹ جارڈن جو ہے جریکو میں بھی لے لو, گولان ہائٹ بھی ہم واپس کرنے کو تیار ہیں, یروشلم کی بات نہ کرنا. اور اب اگر عرب ممالک یہ نیگوسیشن جاری رکھ رہے ہیں, اس کے معنی کیا ہے کہ یروشلم کو طے کر چکے ہو کہ وہ تو تمہارا ہی ہے. جیسے ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب تک بھارت کشمیر کو متنازع تسلیم نہ کرے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. اسی کو آپ وہاں پر اپلائی کیجئے کہ اگر وہ یروشلم کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ یہ بھی ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے, تو عربوں کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن معلوم ہوا کہ وہ تسلیم کر چکے ہیں, ٹھیک ہے یروشلم تمہارا. اور ظاہر ہے کہ 1923 برس ہو گئے ہیں کہ اس یروشلم میں ان کا کعبہ, ان کا قبلہ منہدم پڑا ہوا ہے. جو کچھ آپ کے دل پر بیتتی اگر کعبہ منہدم ہو جاتا, آپ اسی کو قیاس کیجئے کہ ان کے سینوں میں جو بٹیاں دہکی ہوئی ہیں, ہمارا ہے کرے سلیمانی, لائن ریس تو نکلا ہوتا. تو اب زیادہ سے زیادہ 2-3 سال کی بات ہے. اور جب بھی یہ ہوگا جیسے ایودھیا کی مسجد گری, چند ہزار مسلمان جو ہیں وہ تیش میں آ کے وہ کھڑے ہو گئے, گھوم دیے گئے. عالم عرب میں بھی جو فنڈامنٹلسٹ نوجوان ہے وہ احتجاج میں اٹھے گا اور گھوم دیا جائے گا انہی کے ہاتھوں. یہی بادشاہ لوگ اور یہی صدور جو ہے, چاہے وہ مصر کے ہوں اور چاہے وہ اب آنے والی جو بھی ایک چھوٹی سی ریاست بننے والی ہے فلسطین کی, اس کا صدر ہو یاسر عرفات, اصل میں تو ان کی گولیاں انہیں بھولیں گی اور پھر ان کو بھولیں گے عیسائی اور یہودی مل کر. ان کے گٹھ جوڑ کے ضمن میں بھی حال ہی میں ایک اور پیش رفت ہوئی ہے. عیسائیوں میں سے ویسٹ کا جہاں تک تعلق ہے, وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس, وہ تو یہودیوں کی جیب میں پہلے ہی تھے, یا یوں کہیے کہ یہودی ان پر پہلے ہی سے سوار ہے. وہ میری کتاب میں اس کا پورا پس منظر ہے جو میں نے بیان کیا تاریخی اعتبار سے کہ کیوں ہے, کس طرح ہے. پروٹیسٹنٹ مذہب کے پیدا کرنے میں یہود کا دخل ہے, اور اسی مذہب کے ذریعے سے انہوں نے یورپ کے اندر سود کی اجازت حاصل کی ہے, اور اسی سود کے ذریعے سے پورے یورپ کو اپنی گرفت میں لیا. تو یہ تو ایک لمبا معاملہ ہے, اس کو تفصیل میں سمجھ نہیں جا سکتا. لیکن کیتھولک جو عیسائی ہے وہ ابھی تک الرجک ہے اور تھا, کیا کہنا چاہیے, ہے نہیں. اس میں جو تازہ پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال پہلے تو پوپ صاحب سے انہوں نے یہ فتویٰ حاصل کر لیا تھا کہ حضرت مسیح کو سولی پر چڑھانے والے یہودی بحیثیت قوم نہیں ہیں. یعنی دشمنی کی بنیاد جو تھی کہ یہ ہمارے خدا کو, خدا کے بیٹے کو سولی دینے والے ہیں, ان کے عقیدے کے مطابق معاذ اللہ, تو اب وہ تو بری ہو گئے. مرڈر چارج ان پر سے ودرا کر لیا گیا, بری ہو گئے. اور اب تازہ یہ ہے کہ ویٹیکان جو ان کی چھوٹی سی مذہبی ریاست ہے اس نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل, اور اس کا سفارت خانہ یروشلم میں بنے گا سیدھا, وہ تل ابیب میں نہیں جائے گا, وہ سیدھا یروشلم. تو وہ عیسائی اور یہودی گٹھ جوڑ جو ہے وہ بھی رفتہ رفتہ وہ سارے آثار اس چیز کے تیار ہو رہے ہیں. بہرحال میں تو سوائے وارن کرنے کے اور کے میرے پاس کچھ ہے نہیں, بتا سکتا ہوں کہ یہ کچھ آنے والا ہے, ہوش میں آ جاؤ. جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے, خیال یہ تھا کہ شاید اس الیکشن کے بعد کچھ تھوڑی بہت سٹیبلٹی آ جائے, لیکن معلوم وہی ہوتا ہے احادیث جو ہے حضور کی کہ اعمالکم اعمالکم. میں نے ایک اعتبار سے میں نے یہ بات کہی تھی, جو لوگ جانتے ہیں میری تقریریں سنتے رہے, مضامین پڑھتے رہے, کہ مذہبی اعتبار سے تو اس الیکشن کے بعد معاملہ کلیئرلی سیکولرزم کی طرف جائے گا. ایک جو اوپر سے ہم نے رنگ ملا ہوا ہے سارا فراڈ, کوئی اسلام نہیں, لیکن وہ فراڈ کا رنگ بھی اتر جائے گا. لیکن یہ کہ سیاسی اعتبار سے شاید کچھ ٹھہراؤ, کچھ کچھ استحکام پیدا ہو جائے، لیکن اس کے بھی آثار نہیں نظر آ رہے ہیں. معاشی اعتبار سے بڑی تیزی کے ساتھ بدحال ہو رہے ہیں. ماں بیٹی کا جو جھگڑا شروع ہوا ہے، تو میرا آج ذہن گیا تھا اس حدیث کی طرف، حدیث جبرائیل میں، جب سوال آخری کیا ہے حضرت جبرائیل نے حضور سے، اخبرنی عن الساعة، اور قیامت کے بارے میں ہمیں بتائیے قیامت کب آئے گی. پہلا جواب تو حضور نے دیا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یہ بھی بہت ذو معنیین ہے، لیکن بہرحال الفاظ یہی ہیں. پھر حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اچھا، تو پھر اخبرنی عن اماراتہا، اس کی کچھ علامات، کچھ آثار، کچھ علامتیں تو بتا دیجیے قیامت کب آئے گی. پہلی علامت تھی، ان تلد الامۃ ربتہا، جب زمانہ وہ آ جائے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے، یعنی بیٹیاں ماؤں کی مالک بن. ایسے تو ہمارے معاشرے میں، بلکہ پوری دنیا کے معاشرے میں، ایک خاص انداز میں تو یہ کیفیت پہلے سے ہے. یعنی یوں اصل میں حضور کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اول تو اولاد جو ہے اس کو تابع ہونا چاہیے، ادب کرنا چاہیے والدین کا، ان کے سامنے سر جھکا کر رکھنا چاہیے، کندھے جھکا کر رکھنے چاہیے. خاص طور پہ بیٹیوں کا معاملہ ماں کے ساتھ، یہ تو بہت ہی زیادہ ہماری جو مشرقی تہذیب ہے اس کے اندر بیٹیوں کا ماں کے سامنے ادب کی انتہا ہونی چاہیے. لیکن جب بیٹیاں بن جائیں گویا کہ مالکائیں، اور جننے والی ان کی مائیں جو ہے ان کی لونڈیوں کی حیثیت اختیار کر دیں، اور یہ بہرحال ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، ایسے گھرانوں کا نقشہ بھی ہم نے دیکھا ہے جہاں مائیں اس وجہ سے خاموش رہتی ہیں کہ بیٹی کو کچھ کہہ دیا تو پتہ نہیں یہ کیا بک دے گی، لہذا کچھ نہ کہو، چپ دیکھو جو کرتی ہے کرے، میں نے کچھ کہا ٹوکا تو نہ بولوں یہ کیا بک دے گی. اس درجے کے جو معاشرے کے اندر حالات ہیں، وہ اس در حقیقت اسی حدیث کی یہ کپڑ تو ہے کہ بیٹیاں گویا کہ اپنی ماؤں کو اپنی لونیاں بنائی. لیکن شاید یہ کہ عالم اسلام میں اتنے زیادہ نمایاں سطح پر یہ بات، سیاست کا بھی سب سے اونچا گھڑا ہے نا، اس سے اونچا لیول کا اور کیا ہوگا، اس پر جو کچھ ماں بیٹی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کس کی زیادتی ہے کس کی نہیں ہے، میں تو صرف ایک حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں میں صرف اس کی طرف پہلی علامت یہ بیان کی، انقلد الامۃ امتہا وان ترى الحفاۃ العراۃ، جو بکریوں کے چرانے والے جن کے تن پر کپڑے نہیں ہوتے تھے، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی تھیں، رعشاء یتطاولون فی البنیان، یہ میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں، پہلے بھی دیکھتا رہا ہوں، اب اور اس سے آگے بات جا رہی ہوں. اب حرم کے عین قریب جو اب فائیو سٹار ہوٹلز کی رنگ آ رہی ہے، اب غریب حاجیوں کا تو کوئی ٹھکانے وہاں نہیں ہوگا، وہاں کی اصل پریفرنس تو فائیو سٹار ہوٹل والوں کی ہوگی. غریب کہیں کہاں سے آئے گا، کتنی جگہ آئے گا، کتنی دور جگہ ملے گی، اس لیے کہ یا تو حرم کے ایک طرف یوں سمجھیے کہ اس کا ون تھرڈ تو تقریباً سرکمفرنس کا وہ ہے کہ جس کے اوپر جو ہے ان کے محل ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ حرم تو اس کے اندر دب کے رہ گیا. اصل میں اس سے پہلے جب بھی کبھی جاتا تھا ادھر بیٹھا کرتا تھا جدھر یہ حجر اسود اور رکن یمانی کا جو یہ حصہ ہے ادھر بیٹھتا تھا، تو یہ محل چونکہ پشت پر سے نظر نہیں آتے تھے. اس مرتبہ میرا قیام رہا محلہ شامیہ میں، وہاں سے اتر کر جب میں آتا تھا تو ادھر بیٹھتا تھا تو سامنے محل تھے، اور اتنا غصہ آتا رہا ہے. کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اصل تو ٹاورنگ جو ہے جو بلڈنگ ہے چھائی ہوئی ہے جو اس پورے ماحول کے اوپر، کہاں وہ کھلی ایک فضا جس کے اندر کے وہ حرم کی ایک جو ہے وہ کیفیت پیدا ہوئی، ختم ہوئی. اور اب مجھے بتایا گیا کہ اس کے قریب ترین جو ہے فائیو سٹار ہوٹلز، اور وہ اتنے اونچے ہو گئے اتنے اونچے کہ یہ حرم بیچارہ تو بالکل اس کی موت میں رہ جائے. یتطاولون فی البنیان، اب وہی جو بدو رہتے تھے جنہیں کھانے کو نصیب نہیں تھا، پھٹے ان کے کپڑے جو ہوتے تھے، بدن جو ننگے ہوتے تھے، جوتیاں نہیں ہوتی تھی، وہاں جا رہی تھی. کچھ ایک صاحب نے مجھ سے اس مرتبہ ہیوسٹن میں ایک سوال کیا تھا جب میں امریکہ گیا ہوا تھا کہ تنظیم کا کلچر کیا ہے. میں حیران ہوں کیا پوچھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر جماعت کا کوئی ایک سٹیریوٹائپ بن جاتا ہے، جیسے جماعت اسلامی ہے تو وہ چھوٹی داڑھی ہوگی، تبلیغی جماعت ہے تو لمبی گاڑی ہوگی. تو یہ آپ کا کیا کلچر ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ تو کسی وقت آ کے ہمارے اجتماع ہی وہ دیکھیے جو لوگ ہوں گے جمع, اب میں اسے کیا بیان کروں. لیکن یہ کہ میں نے اس شخص کی ذہانت جو ہے اس کا میں قائل ہوا کہ ایک بات یہ بھی واقعی تر قابل غور ہے کہ کسی بھی تحریک اور کسی بھی جماعت کے جو ایک خصوصی کچھ شاعر سے بن جاتے ہیں وہ کیا ہے, اور اس کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ جماعت یہ تحریک کیا ہے, تو بات اس کی معقول تھی. تو میں نے اس اعتبار سے وہ بات یاد آ گئی کہ جو حضرات بھی تنظیم کا کلچر دیکھنا چاہیں اور تنظیم کو سمجھنا چاہیں قریب سے آ کر, تو یہاں پر اجتماع ہے اس میں شرکت کر سکتے ہیں. اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اصل میرے مخاطب وہی ساتھی ہیں میرے جنہوں نے دین کے اس تصور کو سمجھ کر اور اقامت دین کی اس جدوجہد کو فرض جان کر قدم آگے بڑھائے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ امتحانات اور یہ پٹ فالز ہیں جو آتے ہیں, اس کے لیے پہلے سے آدمی ذہناً تیار ہو جائے, مبادہ غیر شعوری طور پر پسپائی انسان شروع کر دے اور پھر خسرت دنیا والآخرہ کا وہ ایک عنوان بن کر رہ جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.